Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हम बात करते हैं जब पाकिस्तान की, तो जो सबसे सरे फहरिस्त पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला है वो डेफिनेटली दहशतगर्दी है, और जिसकी रफ्तार थमने की तो दूर की बात है, कम होने को नहीं आ रही है। बड़े अरसे से इंतजार था कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर पॉलिसी बयान सामने आए, और बिल आखिर कल वो पॉलिसी बयान भी हमारे सामने आ गया। हमने हमेशा बात की है कि जब भी कोई पॉलिसी बयान आता है, चाहे वो दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुज़ाकरात की बात की जाए या दहशतगर्दी से निमटने के लिए ऑपरेशन की बात की जाए, दोनों सूरतों में जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अवाम हैं, जो हम हैं, उन सबका एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। कल जब मैं इसी हवाले से गुफ्तगू कर रही थी अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब से, और जब मैंने ये बात की कि जी सियासतदान जो है वो इस वक्त कौम को डिवाइड किए हुए हैं, तो बेहतर नहीं है कि उनको ये डिवीजन खत्म की जाए और उनको एक पेज पे लाया जाए, तो वो इस बात पर थोड़े से बरहम भी हुए कि जी आप सियासतदानों को इस तरह से आप नाम ले लेती हैं, ये फराइज सिर्फ सियासतदानों के नहीं है, सियासतदान तो एक हद तक कर सकते हैं और इसमें शायद कोई शक और शुबा भी नहीं है। सियासतदान अपनी अपनी सियासी पार्टी चला रहे हैं, अपनी अपनी सियासतें चमका रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने अपने हर आइडियोलॉजी के तहत और अपनी अपनी नजरियाती उसमें फर्क भी होता है, उसके तहत ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी माशरे की असलाह के लिए जो उलमा इकराम है उनका जो किरदार है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। एक बड़ी राय है जिसको वो एक राय को मुस्तहकम करते हैं और एक ओपिनियन को इस्टैब्लिश करते हैं, इन तमाम चीजों को भी हमें देखना होता है। कल जब हमने इसी हवाले से कि जी पॉलिसी बयान आ गया कि मुज़ाकरात की जाए, एक और ऑप्शन दिया जाए, एक आखिरी ऑप्शन दिया जाए, इसमें ही बेहतरी है, हमने सियासतदारों से गुफ्तगू की, सियासतदारों से जाना, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अगर इफ एंड बट्स के साथ, लेकिन हमने देखा कि सब ये चाहते हैं कि जी एक मौका और दे दिया जाए। तो आज हमने ये जरूरी समझा कि हम उलमा हजरात से भी बात करें जो मुख्तलिफ मुक्तबा फिक्र से जिनका ताल्लुक है, और वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी किरदार की जो अहमियत है उसको भी हम हरगिज हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने स्टूडियोज में आज दावत दी है, जनरल सेक्रेटरी है मजलिस वहदत मुस्लिमीन के हमारे साथ मौजूद हैं लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम लामा साहब, बहुत शुक्रिया जी हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाने का। मुफ्ती नईम साहब जो कि मोहतमिम है जामे बनूरिया के, वो भी हमारे साथ कराची में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
और इसी के साथ साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजहबी विंग के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लामा साहब, मैं शुरू अगर आपसे करना चाहूं और मैं ये कहूं आपसे कि जी जो कल जो पॉलिसी बयान आया कि वो डेफिनेटली एक मुल्क के वजीर आजम का था, वो सियासी जमात के सरबरा भी हैं, उलमा हजरात उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कंसर्न है इस मौजूदा दहशतगर्दी से और इसके नतीजे में होने वाली फिरकावारियत से भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिये, 4.5 महीने पहले तमाम पार्टीज का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और वहां पर यह फैसला हुआ कि आप मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पूरी कौम ने 4.5 महीने में देख लिया कि उस कॉन्फ्रेंस से पहले हुकूमत की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई इसके लिए जहनी तौर पर हमाहंगी नहीं थी कि किस पैटर्न पर आपने मुज़ाकरात करने हैं, कहाँ लेके जाना है, किन नुकात पर मुज़ाकरात करने हैं, ये जो 60 से ज्यादा ग्रुप्स हैं उनमें से किन ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात करने हैं, कब तक मुज़ाकरात का प्रोसेस चलेगा, और अगर मुज़ाकरात में आपको नाकामी होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा। यानी इस पर आखिर आप इतने बड़े मसले को टैकल करने जा रहे हैं और आप आराम से ऐलान कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप किसी तरह की कोई वर्किंग नहीं करते। उसका नतीजा ये निकलता है 4.5 महीने में लोग गोमगो की कैफियत में रहे और टीटीपी की तरफ से मुख्तलिफ हमले हुए, सैकड़ों जाने गई, आपके फौजी भी, आपकी आवाम भी, आपकी पुलिस भी, आपकी मस्जिदें भी, और बहुत सारे इस तरह के वाकयात। अब उसके बाद जब गुज़श्ता हफ्ते टीटीपी की तरफ से आर्मी पे हमला हुआ, तो चूंकि फौज का अपना भी सरबराह बदल चुका था इसलिए मिजाजों में तब्दीली आ चुकी थी। उसके नतीजे हमने देख लिए कि जैसे ही हमला हुआ फौजी तौर पर इधर से एक्शन लिया गया और उनके कुछ ठिकानों को मलियामेट किया गया। अब तालिबान का लबो लहजा भी आपके सामने आ गया कि पहले वाला लबो लहजा नहीं था, अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। इस सूरत हाल में अब चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर पार्टीज हो, सबके दरमियान इस तरह की एक वो डेवलप हुई कि भाई अब जब हम जा रहे हैं आर्मी एक्शन की तरफ तो हुकूमत को चाहिए कि हमें एतमाद में लिया जाए। ये बात आपने मुसलसल सुनी होगी। लेकिन उसके बाद कल अचानक نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ایک دفعہ پھر مذاکرات کی طرف جائیں گے، اور مذاکرات کے لیے انہوں نے چار رکنی ٹیم بنا دی. ان چار افراد میں یقینی طور پر سب کے سب، چاروں کے چاروں بڑے صاحب نام شخصیات ہیں، معتبر شخصیات ہیں، مؤثر شخصیات ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میری بات ہوئی ہے رحیم اللہ یوسفزئی سے ہوئی ہے، دیگر ساتھیوں سے اور افراد سے ہوئی ہے. کل وزیراعظم کے اعلان سے پہلے ان میں سے بہت سن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا کوئی اس طرح کی کمیٹی میں نام بھی آنے والا ہے.
ٹھیک ہے، مطلب اب مختصر نگر میں کہوں جی،
دیکھیے یہ سنجیدگی کا عالم دیکھیں نا، کہ اتنے اہم ایشو پر آپ چار افراد کی کمیٹی بنا رہے ہیں، ان کو خود یہ نہیں معلوم کہ ان کا نام ہے. آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے ان کو مکمل بریف کریں.
ٹھیک ہے، شخصیت ہے جنہوں نے کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہوا، مجھے ٹیلی ویژن سے علم.
بالکل،
مفتی نعیم صاحب سے بھی ذرا میں یہاں پہ بات کر لیتی ہوں. مفتی نعیم صاحب، کہا یہ گیا کہ جی جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جی طالبان کا براہ راست نام لے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کل جتنی بھی پالیسی بیان کے طور پہ جو تقریر نواز شریف صاحب کی طرف سے کی گئی، اس میں دہشت گردوں کا لفظ تو استعمال کیا گیا، طالبان کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا. بہرحال ہم اس کو تھوڑا سا میں آپ سے آگے چلوں گی. اب جو مذاکرات کی بات ہے، آپ کو اس میں کتنا عمل دخل حکومت کی سنجیدگی کا نظر آتا ہے کہ واقعی اس دفعہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، اور اس طرف سے بھی جو پیش رفت ہے اس میں بھی سنجیدگی ہے، نہ کہ یہ کسی وہ ٹائم گین ہو رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر علامہ امین شہیدی صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اتنی بات سے کبھی بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ دنیا کے اندر آپریشن اور لڑائی کہیں پر بھی حل نہیں. آپ دیکھ لیجئے ایران اور امریکہ کے درمیان کتنی لڑائی رہی، آپس میں کتنے تنازع رہے، کتنے مسائل رہے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن آخر آ کر انہوں نے مذاکرات ہی کیے. اسی طرح امریکہ نے طالبان سے 12 سال لڑائی کی اور وہ بھی اس بات پر آمادہ ہوا کہ مذاکرات ہی اس کا حل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ حل نہیں ہے، آپریشن حل نہیں ہے، حل مذاکرات ہی ہے. اور پہلے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت بہت سنجیدہ ہو گئی ہے اور مذاکرات کرنے میں، اور طالبان بھی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور باقی مستقبل کی ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر حالات یہ بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز مذاکرات کے ذریعے امن و امان قائم ہوگا، اور یہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کی فضا ہے وہ ختم ہوگی. اور اللہ نے چاہا تو جن لوگوں کو حکومت میں شامل، حکومت نے جن چار افراد کو لیا گیا ہے، جیسے علامہ نے بھی کہا کہ بہت معروف اور اچھے لوگ ہیں اور قابل اعتماد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت سے کردار بھی رہے افغانستان کے جب سوویت یونین کے ساتھ لڑائی تھی اس میں بھی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ کامیاب ہوں گے اور ہمیں امید کامیابی کی رکھنی چاہیے.
مفتی صاحب، مفتی صاحب ذرا اجازت دیجیے، ذرا میں مفتی عبدالقوی صاحب سے ذرا میں بات کر لوں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جی حکومت غیر سنجیدگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا، مطلب کچھ تو بتایا جائے نا، پھر ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. مطلب اس سے ہم کیا کنسیو کریں؟ کہ یہ بھی کنسیو کریں کہ اگر دوبارہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو جائیں گے؟ یہ ٹائم فریم نہ دینا کوئی غیر سنجیدگی ہے؟
ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم حقائق کی بنیاد پہ بات کریں تو معاملے کو سمجھنے میں ہمیں بڑی آسانی رہتی ہے. اسی ملک کے اندر دہشت گردی جاری تھی، پچھلے کچھ دنوں پہلے ہماری جو عسکری قیادت کے لوگ ہیں ان پر حملہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ فوراً تیزی آ گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ جس مقام کے اوپر مذہبی لوگ ناکام ہو جائیں، جہاں سیاستدان ناکام ہو جائیں، جہاں ارباب اقتدار ناکام ہو جائیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اصل حکمرانی کس کی ہے. معنی یہ ہوا کہ اصل جو حکمران ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے غیور بہادر، جن کو افواج کہیں، عسکری قیادت کہیں، ان کے ذیلی ادارے ہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے.
نہیں بالکل حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ سٹرائک ہوتی ہے تو سب چلتا ہے، سلالہ حملہ ہوتا ہے تو ڈیٹو سپلائی رک جاتی ہے.
اب دوسری طرف آ جائیں کہ جناب چار افراد کا انتخاب ہوا، ہر آدمی جانتا ہے کہ ان چار افراد کا جو انتخاب ہے اس کے اندر خود حکومت کو کس قدر دلچسپی ہے اس معاملے کو آگے بڑھانے میں. ارباب اقتدار تو اعلی کار بن رہے ہیں ان اداروں کے، جن اداروں نے اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے ایکشن لینا ہے، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ایکشن نہیں لینا، اس کے لیے کچھ مہلت ہے، چلو ارباب اقتدار کو ذرا ایک موقع دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کا ایک قدم اٹھائیں. اس لیے جلد بازی کے اندر وہ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ جی ایکشن کے حوالے سے دو دن تک وزیر اعظم کی اور بات تھی، اور جب اسمبلی کی طرف آئے بڑی محنت کے بعد اور بڑی مشقت کے بعد، بیرونی اسفار سے فارغ ہونے کے بعد، تو فوراً اسی وقت آدھا گھنٹہ پہلے تقریر تبدیل ہوئی.
مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور یہ فیصلے کہیں اور ہو چکے ہیں؟
مجھے ذرا بات بڑھانے دیں. مانا یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے اپنے ہی ادارے ہیں، ہمارے لیے وہ محترم ہیں. ہمیں حقیقت میں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یا اس سے پہلے اصل جو قوت نافذہ ہے وہ کون ہے. اب اصل قوت نافذہ کی جب سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر اس کے بعد تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ہماری جماعت تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ خدا را خدا را خدا را ایکشن کی طرف نہ جائیں، مذاکرات کی طرف جائیں، مذاکرات کی طرف جائیں. والصلح خیر، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، من قتل نفسن بغیر نفسن، ایک جان کا قتل ہوگا، خواہ وہ مجاہدین میں سے ہو، خواہ طالبان میں سے ہو، خواہ پاکستانی ہو، خواہ پاکستان کا کوئی فوجی ادارہ ہو یا پاکستان کا. اب ایک بات میں اور بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں.
مفتی صاحب بڑی معذرت، مجھے بابا ایکچولی بریک کا کہا جا رہا ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی طویل گفتگو کریں گے. ناظرین میں مختصر سا بریک لے لوں. یہاں پہ مختلف جو طبقہ فکر کے مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، ایک سنجیدگی کے عمل کی بھی بات کر رہے ہیں کہ سنجیدگی نظر آتی ہے، دوسری طرف بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ غیر سنجیدگی کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بھی اس میں نمایاں ہے. لیکن یہاں پر مختصر سا بریک لینے کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو پھر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بے شک اگر بہت ہی زیادہ سنجیدگی ہے تو کیا پہلے سنجیدگی نہیں رہی ہے، اس دفعہ سنجیدگی ہے، اور اگر پہلے سنجیدگی نہیں تھی، اور اگر پہلے سنجیدگی تھی تو پہلے ہم ناکام کیوں ہوئے، اور اگر پہلی دفعہ سنجیدگی نہیں تھی تو اس دفعہ ایسی کیا بات ہوئی کہ اس میں واقعی طور پر سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے. جی ناظر ویلکم بیک ٹو دا شو، اور ہم یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہیں یا آپریشن ہے. اس پاکستان کو امن چاہیے، اس پاکستان کے عوام کو امن چاہیے، لیکن جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سنجیدگی کا پہلو کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کو جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے. مفتی نعیم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حکومت اس بار واقعی سنجیدہ ہے، اور جو اس نے ٹیم بنائی ہے وہ بھی بڑی اچھی شخصیات پہ مشتمل ہے، تو یقیناً اس دفعہ. تو کیا پہلے حکومت سنجیدہ نہیں رہی ہے، یا پہلے وہاں سے کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی گئی، جواب نہیں دیکھا گیا، آپ کو اس دفعہ ہی کیوں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس دفعہ واقعی سنجیدہ ہے؟
دیکھیں اس دفعہ جو صورت حال ہے پہلے سے بہت مختلف ہے. اس دفعہ طالبان نے خود بھی مذاکرات دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ایک نہیں دو مرتبہ کہا. آج بھی ان کا بیان آیا کہ ہم ان چاروں افراد پر مطمئن بھی ہیں. اور اس طرح حکومت میں بھی نواز شریف نے قومی اسمبلی میں آ کر یہ اعلان کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے حکومت بھی سنجیدہ نہیں تھی. اور اس کی واضح مثال مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان ہے، جو انہوں نے کہتے ہیں وزیر اعظم نے مجھے بلایا اور جب میں نے ان سے بات کی طالبان سے تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے میرا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھایا اور مجھ سے بات نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو اب صورت حال بنی ہے حکومت سنجیدہ ہے، طالبان سنجیدہ ہے، اور سب کو امید رکھنی چاہیے قوم کو کہ انشاءاللہ مذاکرات کے ذریعے کامیابی.
اچھا مفتی صاحب بڑی معذرت، مجھے صرف ایک بات بتائے گا کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ حکیم اللہ محسود کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے بعد جب مولوی فضل اللہ نے اس کی کمان سنبھالی تو پھر صاف طور پر طالبان کی طرف سے آ رہا تھا کہ اب مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ کیا چیز ہے جو آج طالبان کو اس پیج پر لے آئی کہ جی ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں؟
دیکھیں اس وقت ان پر ایک غصہ تھا، اور ایک ان کے ایک بہت بڑا یعنی ان کا جو آدمی فرد تھا وہ مارا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اس وقت جذبات کے اندر جو بھی کہہ دیتا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ زیادہ قابل عمل نہیں ہوتی. وہ اس وقت جذباتی فیصلہ تھا.
اچھا.
لیکن اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی شورا کے اجلاس کے اندر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مذاکرات کریں گے.
نہیں انہوں نے کہا شورا میں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر اس کا جواب دیں گے.
بظاہر جو ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے شورا میں اجلاس میں کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات پر.
ٹھیک ہے مفتی صاحب واپس آتی ہوں آپ کی طرف. علامہ صاحب آپ سے بھی میں اسی بات کو لے آؤں، مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم یہی دیکھتے رہے. اچھا جب سنجیدگی کی بات ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی مذاکرات بھی ہوئی ہیں اور ڈیل بھی ہوئے ہیں، ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں، پھر وہ ٹوٹے بھی ہیں. یہ سب سلسلے پچھلے 8-10 سالوں سے مستقل چل رہے ہیں. جب کمانڈ چینج ہوتی ہے حکیم اللہ محسود سے مولوی فضل اللہ پر آتی ہے تو پھر جذباتی ریئیکشن ہے آیا کہ وہ جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جذباتی ریئیکشن تھا، اب کیا چیز ان کو اس پہ لے آئی ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاعات ہے کہ انہوں نے مجلس شورا میں یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اس پہ ڈسکس بھی کر لیا ہے کہ جی ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کیسے آئے ہیں وہ مذاکرات پر؟
دیکھیں 10 دن پہلے تک طالبان کے بیانات آپ دیکھ لیں مذاکرات کے حوالے سے، کوئی وہاں پر مثبت آپ کو رد عمل کا مظاہرہ نہیں ملتا ہے.
بالکل
گزشتہ 10 دن میں کچھ واقعات ہوئے اور ان میں سے ایک فوج پر حملے کا واقعہ ہے، اور اس حملے
بنو
کے
والا.
جی اور اس حملے کے فوراً بعد فوج نے ایک ایکشن لیا، طیارے بھیج کے وہاں پر بمباری کروائی.
بالکل.
اور بمباری کے نتیجے میں بہت سارے دہشت گرد مارے گئے.
بالکل.
اور اس کے بعد پھر ہمارے بہت ساری جماعتوں کی طرف سے اس پر آواز اٹھنے لگی کہ بھئی اتنا بڑا ایکشن کیسے لیا گیا، لیکن اس ایکشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے پھر نرمی پیدا ہوئی، اور اب جو ہے انہوں نے کل پرسوں بیانات دیے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو حکومت کے حوالے سے ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت طالبان کے اندر 60 سے زیادہ گروپس ہیں، خود آپ لوگوں نے بار بار اس کو سنا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے. ان گروپس میں سے کچھ گروپس ایسے ہیں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو مذاکرات پہ قطعی طور پر راضی نہیں ہیں. کچھ گروپس ایسے ہیں جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ گروپس ایسے ہیں جو آئین پاکستان کے قائل ہی نہیں ہیں. ان کو ظاہر ہے باہر کی سپورٹ حاصل ہے ان ممالک کی جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، لہذا وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اب آپ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے تسلیم کر لیا کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جن سے آپ مذاکرات کریں گے، اب اس دوران میں آپ نے ان گروپس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جو مذاکرات نہیں کر رہے یا مذاکرات کے قائل نہیں ہیں؟ آپ نے ایک اعلان کر دیا، اس اعلان کے نتیجے میں اب وہ بھی ظاہر ہے میٹنگ کریں گے، آپ بھی میٹنگ کریں گے، آپ بھی اپنی 4 رکنی ٹیم کو آمادہ کریں گے، تیار کریں گے، ان کو بریف کریں گے کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے، جبکہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کل مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور ادھر سے وہ جو مخالف گروپس ہیں وہ شدت پسندی کی انتہا پر ہیں، وہ 4 دھماکے کر دیتے ہیں، 5 خودکش حملے کر دیتے ہیں، پھر آپ کے فوجیوں کو مارتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کے بازاروں پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے مذاکرات کی سٹیج کہاں پر ہوگی اور آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ لہذا میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ سنجیدگی اگر ہوتی، تعقل اور تدبر اگر ہوتا، تو ہم ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو بیرونی اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو الگ کرتے، ان لوگوں کو جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو الگ کرتے، جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے سٹیٹ کے سامنے ہتھیار رکھتے ہیں ان کو الگ آپ کرتے اور الگ سے ٹریٹ کرتے، اور جو لوگ مقابلے میں کھڑے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا، ان سے آپ الگ سے ٹریٹ کرتے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے مجھے ان مذاکرات کا کوئی ایسا منطقی انجام نظر نہیں آتا، اعلان کی حد تک ہے اور غیر سنجیدگی کی انتہا نظر آتی ہے مجھے سٹیٹ لیول پہ اور گورنمنٹ کے حساب سے.
ٹھیک ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں.
جی آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا آپ فرما دیجیے اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ میں.
جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ شیری صاحب نے کہا کہ بہت سارے گروپ ہیں اور پتہ نہیں کس سے مذاکرات ہوں گے، یہ تمام کہانیاں مستقبل کی کہانیاں نہ بیان کی جائیں بلکہ مذاکرات کی ابتدا کی جائے. معلوم ہو جائے گا مذاکرات کی جب ابتدا کریں گے کون سے گروپ ہیں جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، کون سے نہیں کرتے، کون سے کیا ہے. 60 سال سے یہ گروپ جتنے بھی ہیں یہ وزیرستان والے پاکستان ہی میں رہ رہے ہیں، پاکستان سے باہر تو نہیں تھے، پاکستان کے اندر ہی تھے. یہ تو ابھی
لیکن مفتی صاحب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے جو گروپس ہیں وہ انٹرنیشنل وہاں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے ہو رہی ہے جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں؟
اس بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ ہو رہی ہے. یہ سب ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں، آپ سے سن رہے ہیں.
نہیں، سمپل سوال ہے، میں ایک چھوٹا سا ادارہ چلانا چاہتا ہوں، اس ادارے کو چلانے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب آپ طالبان کے اتنے بڑے لشکر کی بات کرتے ہیں جن کے پاس سر سے لے کر پاؤں تک ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس ہر طرح کی سروسز موجود ہیں، تمام ایسی چیزیں جو اس طرح کی بڑی جنگوں میں یوز ہوتی ہیں وہ ساری کی چیزیں موجود ہیں، وہ کیا پاکستان کی حکومت نے ان کو دیے ہیں یا پھر باہر کے کسی ملک نے دیے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو کھانے پینے کا سسٹم ہے، آخر وہ کھیتی باڑی تو نہیں کرتے، کہیں وہ بزنس تو نہیں کرتے، یا وہ روزے رکھتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اس روزے کی کیفیت میں وہ جو ہے کتنے سال گزار رہے ہیں۔ بہرحال اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ پہلے بھی جہاد کے نام پر امریکی ڈالرز آتے رہے، جرنیلوں کے بھی پیٹ بھرتے رہے اور لشکروں کے بھی پیٹ بھرتے رہے، اب بھی ڈالرز آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، انہی کی بات کروں جو شدت پسند ہیں اور پاکستان کی سٹیٹ کو نہیں مانتے، میں ان کی بات کروں، اگر ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو پھر آپ ان پیسوں کی موجودگی میں کس طرح سے ان مذاکرات کی کامیابی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے،
دیکھیں 12 سال سے افغانستان کے اندر طالبان 38 ممالک سے لڑ رہے ہیں، تمام ممالک ایک طرف ہیں، طالبان
لاسانی کا السوینا قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈکٹ لاسانی کا السوینا میدے کے السر اور تزادیت کو ختم کرتا ہے۔ لاسانی کا السوینا سفو صرف اور شوگر فری میں دستیاب ہے۔
اس پہ بھی میں تفصیل سے ذرا بات کروں گی۔ ذرا مفتی عبد القوی صاحب مجھے ایک بات بتا رہے ہیں، ہم بڑے اس سے کہتے تو ہیں کہ جی مذاکرات ہو جائے، پھر وہی والے گروپ سے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جو پاکستان کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، جو ریاست کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، مذاکرات مشروط ہوں گے غیر مشروط ہوں گے یہ بھی ہم کو نہیں بتایا گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات کا پہلی جو لائن ہوگی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں؟ کیا ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیں اور ریاست کے رٹ کو تسلیم کر لیں، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟
دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ میں تو عرض کروں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے دلو ہو اقرب للتقوی، میرے لیے دونوں محترم ہیں مفتی صاحب بھی اور علامہ صاحب بھی، تو اعتدال کی اور عدل کی بات کی جائے نا تو معاملات سارے واضح ہو جائیں گے۔ طالبان کا نقطہ نظر کیا ہے وہ شہیدی صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مفتی نعیم صاحب بھی جانتے ہیں، اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ان کے نظریات کیا ہیں۔ اسی کے ذمن میں ان کے شرائط بھی سامنے آ جائیں گے، کیا وہ اس ملک کے اندر کون سا اسلام چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جن لوگوں کو ہم نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کیا ان کے اوپر وہ ان کو اعتماد ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ ہمیں بھی تقسیم کر دیتے ہیں کہ ایک طرف ارباب اقتدار ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک طرف پاکستان کی افواج ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل پہلے بھی واضح ہیں اور کچھ دنوں کے اندر بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے ہمیں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے بعد ہم ان کی ذہن سازی کر سکیں گے یا وہ ہماری ذہن سازی کر سکیں گے۔ اسلامی ریاست ہے، اس کا ایک اپنا قانون ہے، جمہوریہ ہونے کے حوالے سے اس کا ایک نظام ہے، ان کا ایک اپنی سوچ ہے، وہ بھی ہر آدمی جانتا ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ معنی یہ ہے کہ ہم اس کو یوں کہتے ہیں اپنے عربی اصطلاح میں کہ بعد المشرقین ہے، ایک طرف ہمارے نظریات و افکار ہیں، ہم جمہوریت والے ہیں، ہم اسلامی ریاست والے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس خوبصورت انداز سے چلے کہ اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کو، مشائخ کو فکری طور پر، دینی طور پر، عبادات کے حوالے سے آزادی ہونی چاہیے،
جو بیس ہے پاکستان،
اور جو اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت کا میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ ہے کہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے۔ جو ہمارے بھائی ہیں طالبان، ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ سب کے سامنے ہے، مجھے اس کے اندر تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کہیں گے میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے تو میں انشاءاللہ بڑے سے بتاتا ہوں۔ اب دو بات کرنے کی ہے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو چار رکنی کمیٹی بنی ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی سے مطالبہ تھا، الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے عقل سے کام لیا، حکومت نے عقل سے کام لیا، چلو ہماری بات نہیں مانی، ہم سب نے ان کو پگڑی بنائی جس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، شکر ہے ان کو اس وقت بات سمجھ نہیں آئی، اب امریکہ کے چکر بھی لگا لیے، ادھر کے چکر بھی لگا لیے، بہرحال ہماری عسکری قیادت کی وجہ سے
اے پی سی میں تو یہ بات طے ہو گئی تھی نا، ساری پارٹیز اس بات پہ کنسنسس،
لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اب اسی میں ذرا ایک بات دیکھیں کہ جمہوری وزیر اعظم یعنی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر تمام جمہوری جماعتیں اپنے تمام اختلافات کو پسے پشت ڈال کر پگڑی بناتی ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پشاور میں جائیں، کوئٹے میں جائیں، کراچی میں جائیں، اسمبلی میں آئیں اور طالبان کے حوالے سے اس مذاکرات کو آگے بڑھائیں جو ان کو ہم نے ایک عظمت دی۔ لیکن جیسے ہی ہمارے پاکستان کے افواج کے اوپر ایک حملہ ہوا، اب اس کے بعد سے جناب
آخری
بات، مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے جن ادارے جو قوت حاکمہ ہیں قوت نافذہ ہیں ان کے کہنے پر انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب یہ حکومت بطور اعلی کار امریکہ کی طرف بھی دیکھے گی, ہمارے عسکری افراد کی طرف اور اداروں کی طرف بھی دیکھے گی, اپنے حالات اور جس کی وجہ سے ان بیچاروں کی غربت و افلاس کی یہ کیفیت ہے آنے والے ڈالرز کی طرف بھی دیکھے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان اگر اب جرت کرتے ہوئے ہمارے ان چار افراد کو اہمیت دے کے آگے بڑھتے بھی ہیں تو پسپائی طالبان کی طرف سے نہیں ہوگی, پسپائی اس حکومت کی طرف سے ہوگی. حکومت کی طرف سے اس لیے پسپائی ہو جائے گی کہ جب انہوں نے شرائط پیش کرنے یہ ماننے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے. دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے طالبان سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے, آپ کے بھی سامنے ہے.
مفتی نعیم صاحب اس میں تو ابھی تک
یہ دونوں حضرات جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمام وہ باتیں کر رہے ہیں جو مستقبل کی باتیں جو ان کو نہیں کرنی تھی.
تو کیا قرآن پاک نے جو الفاظ
استعمال کیے ہیں وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما, اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے پہلے ان کو صلح کراؤ, ان کے مذاکرات کرو, اگر وہ مذاکرات ناکام ہوں تو پھر دوسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کا آپریشن کیا جائے. یہ واضح طور پر موجود ہے. لہذا حکومت پسپا ہوتی ہے یا طالبان پسپا ہوتے ہیں, یہ تمام وہ مذاکراتی کمیٹی ہے, وہ بھی بڑے ہوشیار سمجھدار لوگ ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں. یہ مذاکرات جب شروع ہوں گے تو اس کے بعد ہی کوئی چیز سامنے آئے گی. اس سے پہلے کہ ایک باتیں کرنے کے بعد مذاکرات کو متاثر نہ کیا جائے بلکہ مہربانی کر کر ان کو مذاکرات پر آمادہ کیا جائے کہ مذاکرات.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, دو سوال ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. میں یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لے لوں, بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو پھر ہم وہی بات کرنی ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ آیا یہ مذاکرات جو ہیں یہ مشروط ہوں گے یا یہ مذاکرات غیر مشروط ہوں گے. ٹائم فریم اس میں نہیں دیا گیا ہے, پھر اس لائن کی بھی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ جی مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کل پالیسی بیان آیا اور سیم ڈے کراچی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر پہ حملہ ہوا, اس کی ذمہ داری بھی فوری طور پر قبول کر لی گئی. اگر ایسے واقعات آگے بھی ہوتے ہیں تو پھر مذاکرات کی جو بات کی جا رہی ہے اور بڑی پر امید بھی ہیں, لوگ اس سے امیدیں بھی لگا لیے, تو پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا, کیا فوری طور پہ وہ تبدیل ہو جائے گا؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویسے ویلکم بیک ٹو دا شو. مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ہی واحد حل ہے, لیکن اگر مذاکرات اللہ نہ کرے یہ مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ناکامی کس صورت میں ہوگی؟ کیا وہ اس صورت میں بھی ہوگی کہ مذاکرات کے پروسیس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے, یا پھر یہ مذاکرات مشروط ہوں گے غیر مشروط ہوں گے؟ علامہ صاحب فرمائیے گا, کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ بات کہہ سکیں؟ میں وہی سوال دہراؤں گی کہ جی آپ پہلے ہتھیار پھینکیں, آپ پہلے پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں, پاکستان کی جو ریاست کی رٹ کو تسلیم کریں, اس کے بعد آگے بڑھیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہ کن شرائط پر ہوں گے؟ یہ
دیکھیے, دو قبیلوں کے درمیان جب مذاکرات ہوتے ہیں تو برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں, دو گروہوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں, لیکن ایک اسلامی ریاست اور اس اسلامی ریاست کے باغی گروپ کے درمیان اگر ہوں گے تو پھر یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہے. ریاست ریاست ہے, اس کی ایک رٹ ہے, اس کی ایک صلاحیت ہے, اس کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے عوام کی طرف سے, اور اس کے مقابلے میں جو گروہ کھڑا ہوتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے, اور اس باغی گروپ کے ساتھ پھر آپ برابری کی سطح پہ مذاکرات نہیں کرتے. یہ اصولی باتیں ہیں, ان اصولی باتوں کو ہر صاحب عقل آدمی تسلیم کرتا ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے, انہوں نے گزشتہ اس پورے عرصے میں مختلف آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں, مختلف معاہدے ہوئے ہیں, اور ان معاہدوں کو پامال بھی کیا گیا, اور بار بار مذاکرات کے بعد پامالی کے بعد دوبارہ جنگیں لڑی گئیں, یہ آپ کے سامنے ہے. اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ خود ایک پیج پر کھڑے نہیں ہیں. جب ایسا ہے تو یہاں پر ریاست تو ایک سسٹم کا نام ہے نا. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خود ریاست بھی اس سسٹم کے ہونے کے باوجود ول اور جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی. کل کے واقعے نے, پرسوں کے واقعے نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے دشمن اور وہ قوتیں جو آپ کو پامال کرنے کے در پہ ہیں ان کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی. آپ کی خاموشی ان کی شہ کا باعث بنتی ہے اور ان کو تقویت دینے کا باعث بنتی ہے. آپ نے میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جتنی قتل و غارت گری ہوئی اور جتنے بے گناہ مارے گئے لوگ وزیرستان سے نہیں آئے, وہیں پر تھے. یہ ہماری حکومت کی نااہلی تھی کہ انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا اپنے انہی علاقوں میں, شہری علاقوں میں جہاں پر وہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے, جہاں پر خودکش حملہ آور کی تربیت گاہ موجود تھی. گورنمنٹ نے اس سلسلے میں سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. یہی صورتحال ادھر بھی ہے. اب بھی وقت ہے کہ اگر گورنمنٹ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور واقعی ریاست کی رٹ قائم کرے تو پھر کوئی اس میں دوسرا کلام نہیں ہے کہ کسی دہشت گرد کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. اس وقت ہم منہ سے ریاست اور ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کی وہ فضا نہیں دیکھتے. ہر ایک کا الگ قبلہ ہے, مجبوراً ایک ساتھ کسی میز پر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کے دل مختلف سمتوں میں ہیں. اس وقت بھی سیاسی پارٹیز بھی اور اسٹیٹ کے ادارے بھی. لہذا اس وقت بھی جو بات چل رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے, یہ کچھ اداروں کا بادل ناخواستہ حمایت کا اعلان ہے. اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر جب ان کی طرف سے واقعی پھر انہی مذاکرات کے عمل کو سبوٹاج کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا تو نتیجتاً پھر وہی افراتفری ہوگی, عوام مرے گی, آپ کو ڈالرز ملیں گے, عوام کی مال املاک اور ان کے بچے تباہ ہوں گے اور آپ کو ڈالرز ملیں گے.
ٹھیک ہے مفتی نعیم صاحب, کیا ہم یہ امید رکھیں کہ وہاں سے یہاں سے کہا گیا جی مذاکرات ہم چاہتے ہیں, ہم ان کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں, وہاں سے آگے اطلاع کہ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اب تقریباً دونوں اس پارٹیز اس بات پہ تو دونوں فریق تیار ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے. کیا کوئی فریق اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ اب جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں وہ فی الحال رکیں گی اس وقت تک کہ آیا مذاکرات کامیاب ہو یا مذاکرات کامیاب نہ ہو یا ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے؟ کیا ہم یہ امید کریں کہ اب کوئی دہشت گردی کی کاروائی نہیں ہوگی, کسی معصوم جان کا ضیاع نہیں ہوگا؟
تجربہ کار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ جب مذاکرات کریں گے تو شرائط یقیناً رکھیں گے. کوئی بھی مذاکرات دنیا میں ہوتے ہیں وہ بغیر شرائط کے نہیں ہوتے. اگر میرے اور آپ کے سامنے ابھی تک واضح نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر شرائط کے جا کر ایسی بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں امیدیں اچھی رکھنی چاہیے. جب میں واضح طور پر کہا کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف تھے, آخر وہ مذاکرات پر آ گئے, 38 ممالک جو ہے وہ طالبان سے مذاکرات پر آ گئے, یہ تو ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز دونوں طرف سے اگر ہاتھ بڑھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ.
مفتی صاحب میرا سوال دراصل یہ تھا, مفتی صاحب شاید نہیں آپ تک پہنچ جائے گا, میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم یہ امید کریں کہ جب تک یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں, چاہے وہ یس میں ہو چاہے وہ نو میں ہو, پازیٹو ہو نیگیٹو ہو, اس کا نتیجہ جو بھی نکلے, لیکن ایٹ لیسٹ اس پیریڈ میں اس دوران کوئی دہشت گردی کی واقعہ نہیں ہوگا اور کسی معصوم جان کا ضیاع نہیں ہوگا.
وہ قوتیں جو مذاکرات نہیں چاہتی تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گی, جیسا کہ پہلے مذاکرات شروع ہوئے تو ڈرون حملہ ہو گیا, اور وہ قوتیں ضرور ایسی چاہیں گی کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کا نام لگا کر, فلاں کا نام لگا کر حملے کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں جب مذاکرات شروع ہوں گے تو کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ واقعتاً یہ دونوں میں کون مخلص ہے کون نہیں مخلص ہے.
اور یہ جو طالبان کے جو گروپس ہیں, جو یہ ڈویژن ہے, جو تقریباً 52 سے زیادہ 60 کے قریب گروپس ہیں, کیا یہ تمام ایک پیج پر ہیں اور مذاکرات کے حامی ہیں؟
ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کون اتنے پر ہیں. جب مذاکرات شروع ہوں گے تو یقیناً پتہ چل جائے گا جو گروپس الگ ہیں, جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے وہ الگ ہو جائیں گے, وہ شریک ہی نہیں ہوں گے اس مذاکرات میں. جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا وہ پاکستانی حکومت کی جو ٹیم ہے اس کے مذاکرات میں کیسے آئے گا وہ؟
ٹھیک ہے, بڑی اچھی آپ نے بات کر دی مفتی صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کر دی کہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا, جو ریاست کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتا, وہ مذاکرات کی طرف آئے گا ہی نہیں. مولوی فضل اللہ کرتے ہیں.
دیکھیں جی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ میں
نماز کے لیے مغرب کا وقت ہو گیا.
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا, آخری کچھ لمحات ہیں وہ ہم ان سے بات. جی
میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ بات یہ ہے کہ ملا فضل اللہ پاکستان کو بحیثیت اسلامی ریاست کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے, مجھے اس کے کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہر آدمی الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا کی برکت سے باخبر ہے.
نہیں نہیں پھر بھی ایک باخبر تو ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نا, باخبر ہے پھر بھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں.
جی پھر وہ ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب کہیں گے جی مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ تو چلے گئے نا. بات یہ ہے کہ جس آدمی کا جو نظریہ ہے عقیدے کے حوالے سے, ملا فضل اللہ کا عقیدہ کیا ہے, اس کا فرقہ کیا ہے, پاکستان کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے, پاکستان کے جو افواج ہیں ان کے بارے میں
باخبر
ہے, بالکل بالکل ہے, اور ہر آدمی باخبر ہے.
ٹھیک ہے,
اب بات یہ ہے کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب مذاکرات کے لیے ہماری حکومت کسی کے کہنے پر راضی ہوئی, کس کے کہنے پہ راضی ہوئی وہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر ہماری حکومت نے قدم بڑھائے. سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملنے والے اعزاز کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس کی کامیابی کے باوجود قدم نہیں بڑھایا گیا, بلکہ توفیق بھی نہیں ہوئی. اب ان کی توفیق ہوئی ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم نے قدم بڑھایا تھا, لیکن اس کے پاس ہم نے واقعات پے در پے ایسے دیکھے جن میں جنرل ثناء اللہ نیازی کا کی شہادت بھی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ ڈرون حملہ تھا جس میں ان کے اپنے جو حکیم اللہ محسود کمانڈر تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے. تو بہت سارے حالات اور واقعات ایسے ہوئے. چودھری نثار کا
بیان, میں آپ کا اگر نرم گوشہ ہے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں میں تصدیق کر لیتا ہوں, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں اور حکیم اللہ محسود کی ہلاکت میں کتنی مدت کا وقفہ ہے؟
لیکن بیچ میں جنرل ثناء اللہ نیازی کی
اس سے پہلے کتنے کا,
اس میں تو کچھ
میرے خیال میں جب آگ لگی ہوتی ہے نا تو اس وقت جب اعزاز دیا جاتا ہے تو اس اعزاز کے اندر آدمی جلدی کرتے ہیں.
مذاکرات کے حامی اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ تمام 60 گروپ ایک پیج پر ہیں اور تمام کے تمام مذاکرات کے لیے راضی ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملا فضل اللہ جو ان کی جماعت کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ ہم سب کا لیڈر ملا فضل اللہ ہے. اب ملا فضل اللہ کے لیڈر ہونے کے
آپ نے یقین کر لیا؟
میں کہتا ہوں میں آپ خود حوصلے ذہن والا آدمی ہوں, میں منفی بات کی طرف نہیں جاتا.
ٹھیک ہے,
میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ ملا فضل اللہ اس وقت تمام گروپس کے چیف ہیں.
ٹھیک ہے,
میں یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ ملا فضل اللہ پاکستان کو اسلامی ریاست کے طور پہ مانتے ہیں. میں اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ ملا فضل اللہ کو حضرت قائد اعظم سے ایک عقیدت ہے. ملا فضل اللہ کے بارے میں میں یہ بھی
پاکستان کی ریاست کو مانتے ہیں اور سوات میں لوگوں کے گلے کاٹتے رہے ہیں.
میں اس میں بات بھی جا رہا ہوں, میں منفی بات میں نہیں جا رہا. میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ ملا فضل اللہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو علماء اسلام سمجھتے ہیں. میں یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ ملا فضل اللہ ہر کلمہ کو مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں.
جھگڑا کس چیز کا
آواز ہے؟ یہی بات میں آپ کی زبان سے سننے والا تھا. اب جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, وہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہے, وہ ایک فرقے کے نمائندہ ہے. ان کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہیں جو میں نے مثبت کے حوالے سے باتیں کی ہیں. میں منفی بات کی طرف نہیں جاتا. اب مجھے بھی اور حضرت شہیدی صاحب کو بھی اور حضرت مفتی نعیم صاحب کو بھی اور آپ کو بھی پوری قوم کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ان طالبان کو عقل سلیم عطا فرمائے, یہ بغاوت کی طرف نہ جائے, یہ خروج کی طرف نہ جائے, پاکستان کو اسی طرح اسلامی ریاست
آمین, ایک منٹ
یہ اسی طرح پاکستان کو اسلامی ریاست مانے جس طرح ان کے بزرگ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس ملک کو ایک اسلامی ریاست مانا تھا. آخری بات, ان کے بزرگ نے کہا تھا کہ حضرت قائد اعظم بر صغیر کا وہ خوش نصیب شخص ہے عالمگیر بادشاہ کے بعد جس نے پاکستان کے نام کے اوپر ایک اسلامی سٹیٹ.
ٹھیک ہے علامہ صاحب, اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں, لیکن آخری سوال آپ سے کروں گی یہ کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں کسی علماء کا کردار کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیا ملوث خاطر کیا ضروری تھا یا غیر ضروری تھا یا اس کی ضرورت نہیں تھی؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں چار طبقات ہیں فرقے کے حوالے سے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ. نہ بریلویوں کی, نہ شیعوں کی, نہ اہل حدیث کی ان طالبان کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں ہے. جب میچنگ نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, تو نتیجتاً آپ انہی علماء کی طرف دیکھیں گے جن کا تعلق طالبان کے مکتب فکر سے ہے, اور وہ دیوبند کے علماء کرام ہیں. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ دیوبند کے جتنے بھی علماء کرام تھے وہ ان سے رابطے میں تھے, اور ماضی میں انہوں نے ان کی نہیں سنی اور انہوں نے بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی, پروٹیکشن دینے کی کافی کوشش کی, اور نتیجتاً کسی نتیجے تک, کسی حل تک یہ پہنچ نہیں سکے, چاہے وہ سمیع الحق صاحب ہوں, چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں.
مجھے تھوڑی معذرت کے ساتھ گفتگو سمیٹنی ہے, صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کمیٹی میں کسی علماء کی ضرورت تھی یا رکھنا چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کمیٹی بنی ہے وہ ایک اچھی کمیٹی ہے, سمجھدار لوگوں کی کمیٹی ہے. یہ اگر مذاکرات کرے تو کسی جانبداری کے بغیر مذاکرات کرے گی, لیکن یہ مذاکرات کسی نتیجے نتیجے تک نہیں پہنچیں گے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ علامہ محمد امین شہیدی صاحب, آپ کا بھی, مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا بھی, مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی. مختصراً یہ کہ بہرحال اچھی امید ہمیں رکھنی ہے کہ مذاکرات ہو اور اللہ کرے مذاکرات کامیاب بھی ہو. ہم بار بار صرف اسی بات کو دہراتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, آیا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے آئے, آیا کہ وہ آپریشن کے ذریعے آئے, لیکن اس میں بہرحال رائے عامہ کو ہموار کرنا بہت ضروری ہے اور اسی کی شاید کوشش بھی جاری ہے. مفتی نعیم صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی جو طالبان نے کہا تھا کہ ہمیں مجلس شورا میں ہم یہ ابھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جواب دیں گے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ڈسکس کر لیا ہے اور وہ اس بات پر آ چکے ہیں, یہ ان کی اپنی انفارمیشن ہے کہ وہ اس بات پر آ چکے ہیں کہ جی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وی ہوپ کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو. فی الحال دیجیے پروگرام سے نادیہ مرزا کو اجازت, اللہ حافظ.